رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإدرقه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لئن قال ومن شر حاسد إذا حسد درس 556 اور چونکہ چند ہفتوں کے لیے وہ خطرہ ٹل چکا ہے کہ کیا ہمارا یہ درس باقی رہے گا یا اس سے پہلے ہی اسے بند کرنا پڑے گا. چونکہ فی الحال یہ خطرہ کم از کم دو تین ہفتوں کے لیے ٹلا ہوا ہے اس لیے اب مناسب محسوس ہوتا ہے کہ جو اس درس کا اصلی طریقہ کار ہے اس کے مطابق گفتگو شروع کر ہی دی جائے. اور وہ کچھ اس طرح کہ بہرحال تقریر کا ایک حصہ جو کم از کم آدھے گھنٹے تو ہونا چاہیے مسائل فقہ کے بیان پر, اور مسائل کا بیان ان لوگوں کی آسانی کے لیے جن کے ذہن میں مرحوم آیت اللہ خوئی کے اکثر مسائل ہیں, چاہے اس وقت وہ ان مرحوم کی تقریر پر باقی ہوں کہ باقی نہ ہوں, یعنی چاہے اس وقت وہ مرحوم کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہوں کہ نہ رہ سکتے ہوں, لیکن اس طویل عرصے تک چونکہ انہوں نے یہ مسائل یاد کیے تو پہلے ان مقلدوں کی آسانی کے لیے, اور وہ آسانی تو کس طرح سے کہ اس درس کی حد تک میری ذاتی معلومات کے مطابق اکثریت, چاہے وہ 51% والی اکثریت ہو یا اس سے بھی کم والی اکثریت, آیت اللہ ہے روحانی کی تقلید میں ہے, اس لیے پہلے جلدی جلدی آیت اللہ روحانی کے وہ مسائل بیان ہو جائیں جن میں ان کا اختلاف آیت اللہ خوئی سے ہے, تو آسانی یہ رہے گی کہ اگر آپ کو آیت اللہ خوئی کے مسئلے یاد ہیں یا آپ کے پاس انہی کی کتاب ہے اپنے نوٹس کے ساتھ, تو جو مسئلے ان تقاریر میں آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تمام مسائل میں آپ اپنی اسی یادداشت پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی یہاں اختلاف نہیں بتایا گیا, گویا وہاں پہ آیت اللہ روحانی اور آیت اللہ خوئی کا مسئلہ یکساں ہے, لیکن اسی مجمع سے کیونکہ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بھی ہیں, اور ایسے مقلدین جنہیں آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنا ہے. اب اس جملے کی وضاحت تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا, لیکن مختصر یہ کہ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کی دو قسمیں ہیں. وہ تمام افراد جو آیت اللہ ہے سیستانی کی تقلید سے پہلے کوئی تقلید کر چکے, چاہے وہ نابالغ بھی تھے مگر سمجھدار, وہ تو چاہے آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہوں عمل انہیں اپنے پرانے مرجے پہ کرنا ہے. اور کون سا پرانا مرجے, یہ بار بار بتایا جا چکا ہے, آج کے درس میں اس پہ وقت دینا بیکار ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی کے وہ مقلد جن کو انہی کے مسائل پہ عمل کرنا ہے, یعنی یا تو انہوں نے تقلید ہی ابھی شروع کی اور یا پھر وہ سمجھدار اب ہوئے ہیں, چاہے ناسمجھی کے زمانے میں کسی اور مشتہد کی تقلید کر چکے ہیں. خیر, وہ مقلد جن کو آیت اللہ سیستانی پر عمل کرنا ہے ان کی سہولت کے لیے ان مسائل میں آیت اللہ سیستانی کا نظریہ بھی بتا دیا جائے گا. اگر آیت اللہ سیستانی کے سارے اختلافات فی الحال بیان نہیں ہو رہے وہ انشاءاللہ مرحلہ دوم یعنی ابھی سے ان مقلدوں کے لیے تو مکمل گفتگو جو آیت اللہ روحانی کی تقلید میں آیت اللہ سیستانی والوں کے لیے صرف وہ مسئلے آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آیت اللہ روحانی کا اختلاف ہے وہاں آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں. اور یہ ایک طرح سے آغائے روحانی کے مقلدوں کے لیے بھی ایک آسانی بن جائے گی. اور وہ اس طرح سے کہ جو اس وقت آغائے روحانی کی تقلید میں اسے آغائے روحانی کی احتیاط کے واجب میں تو بہرحال زندہ فل عالم کی بات ماننا پڑے گی. اور زندہ فل عالم اکثر مقلدوں کے نزدیک آیت اللہ سیستانی ہی ہے. گرچہ اہل خبرہ کے اختلافات جس طرح عالم کی تعین کے بارے میں ہے فل عالم کے بارے میں بھی یہ اختلافات پائے جاتے ہیں. خیر اس سے پہلے کی گفتگو اس مجمع کی اکثریت کے لیے اتنی پیچیدہ بن جائے کہ آگے کا حصہ وہ سننے ہی کو تیار نہ ہو میں اس بات کو یہی مکمل کر دیتا ہوں. لیکن اس خلاصے کے ساتھ کہ آیت اللہ سیستانی کے وہ مقلد جو پہلے کبھی آغائے قل پہ عمل کر چکے ان کے لیے تو یہ تقاریر بہرحال ان معنوں میں مفید کہ آغائے قل کے بھی سارے مسئلے آ رہے ہیں. لیکن آغائے روحانی کی احتیاط واجب کی وجہ آغائے روحانی کے مقلدوں کے لیے بھی جہاں آغائے سیستانی کا مسئلہ کام آ سکتا. اب آئیے اس گروہ کی جانب جس نے اب تک تقلید کا فیصلہ نہیں کیا. تقلید کا فیصلہ نہ کرنے والے کچھ وہ لوگ ہیں جو ابھی دو مجتہدین جن کے نام دیے گئے ان کے درمیان احتیاط سے عمل کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی یہ تقلید فائدہ مند ہے کیونکہ دو کی احتیاط کا مطلب یہ کہ انہیں خوئی اور روحانی کا مسئلہ پتا چلے وہ بتائی جا رہی ہے. اور تقلید نئے مرجے کی تقلید نہ کرنے والوں میں ایک گروہ وہ جو امام خمینی کے بعد آیت اللہ گلپائگانی یا آیت اللہ عراقی کی تقلید میں گئے اور اس کے بعد فی الحال وہ ابھی یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس کی تقلید کی جائے. بعض وجوہات کی بنا پر نہ یہ آغائے روحانی کی تقلید پہ تیار ہیں نہ آغائے سیستانی کی. اب وہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کا تعلق بہرحال کچھ ایسی باتوں سے ہے کہ جس میں بعض مراجع کی عدالت پر اعتراض ہوتا چنانچہ اس مسئلے کی تفصیل میں جانا بیکار. خلاصہ یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں. اچھا اب انقلاب کے حوالے سے اور ولایت فقیہ کے حوالے سے نام آیا ہے آغائے خامنہ ای کا. تو ایسے تمام افراد جو امام خمینی کی تقلید تو بہرحال کر چکے اور اس کے بعد کسی اور کی تقلید کی ان کے انتقال کے بعد فی الحال وہ گمسم اپنی جگہ پریشان کھڑے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. تو ان کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ کہ اگر وہ باقی مراجع جن کے نام فی الحال آ رہے یعنی آغائے روحانی آغائے سیستانی ان سے کوئی بدگمانی والا اختلاف نہیں رکھتے لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کے علاوہ بھی جو نام آ رہے ہیں تو آخر کس کی تقلید کی جائے تو وہ لوگ فی الحال احتیاط کریں. احتیاط کا مطلب یہ جو مسئلہ یہاں بیان ہوگا اس میں سے ہر مسئلے جو مشکل ترین مسئلہ ہو اس پر عمل کیا کریں جب تک کہ ان کے لیے یہ واضح نہ ہو جائے کہ کس کی تقلید کرنا. اور اگر بہرحال اس دو مراجع اس لیے متفق نہیں ہیں کہ انہیں ان کے کردار پر یا عدالت پر کوئی اعتراض ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ یہ کس حد تک معقول چیز ہو سکتی ہے ایک عام آدمی کے لیے اس بحث میں پڑے بغیر تو ان کے لیے اس وقت بہتر راستہ یہی تو وہ یہ نیت کر کے کیونکہ باقی سارے مراجع یہ اجازت دیتے ہیں کہ مرحوم کے باقی رہا جا سکتا ہے، اس لیے پھر عالم امام خمینی ہی پر باقی ہے خصوصیت کے ساتھ. آغائے خامنائی کا چونکہ یہ نظریہ ثابت، اس لیے وہ آغائے خمینی ہی کے مسئلے پہ اپنی عملی زندگی میں بھی عمل کر، اور ان کی آسانی کے لیے یہاں جو جو مسئلے دوسرے مجتہدین کے آ رہے ہیں اس میں آغائے خمینی کا نظریہ بھی بیان ہو. خیر، اس تمہید کے بعد اس نے بہت زیادہ وقت لے لیا، پھر بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو وضاحت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، لیکن چونکہ تین چار ہفتے تو کم از کم ہمارا یہ درس رہے گا، اور آپ کو یہ طریقہ کار معلوم ہو چکا ہے گزشتہ تین چار سال کہ یہ تمہیدی بات بہرحال ہر درس کے شروع میں بیان ہوتی ہے، اگرچہ اب مختصر ہوتی چلی جائے گی، لیکن اسی وجہ سے کہ شاید اس درس میں کوئی نیا آدمی آیا تو ہر درس میں یہ بیان ہوگی، آج سمجھ میں نہیں آئی تو آئندہ نہ صحیح تو اس کے بعد. آج اگر درس نمبر 556 ہے تو درس نمبر 559 تک تو اطمینان ہے کہ انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئیے اب اس گفتگو سے قطع نظر جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان مسائل میں جن میں آغائے روحانی کا اختلاف آغائے خوئی سے ہے، چاروں مراجع کے فتوے بیان کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں. چار مراجع سے مطلب ہے خود آغائے خوئی، امام خمینی، آغائے روحانی اور آغائے سیستانی. ایک بات یہ بتا دی جائے کہ اگر یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی بھی مرجع اپنے سے ماقبل کسی مرجع کے تمام مسائل کو بعین ہی قبول کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ یہ دوسرا یا نیا مرجع کبھی مرجع تو چھوڑے شاید مجتہد بھی نہ ہو. مجتہد کا مطلب ہی یہ ہوتا کہ کسی بھی شخصیت کے چاہے اس کی کتنی ہی عظمت کو تسلیم کرتا لیکن کسی بھی شخصیت کے اقوال کو بعین ہی قبول نہ کیا جائے، بلکہ اپنی ذاتی علم کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ صرف معصوم امام کا منصب جو ان کا ہر قول بنا چوں چرا حجت ہے اور اسے قبول کرنا. مرجع یا مجتہد چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو غلطی کا احتمال بھی ہے اور غلطی ہو بھی جاتی، تو یہ کہنا کہ بلا مجتہد اتنا بڑا اور اتنا عظیم تھا کہ اس کے بعد کے اس مجتہد نے اس کی ساری باتیں مان لی ہیں، یہ غلط ہے. آغائے روحانی اور آغائے سیستانی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان دونوں کی تقریباً ساری زندگی آیت اللہ خوئی کے سائے میں گزری. ان کے ایسے شاگرد تھے کہ اپنے استاد کی اکثر خصوصیات کو بے عین ہی اپنے درمیان جذب کیا، لیکن بہرحال مستحد شاگرد تھے، مقلد شاگرد نہ تھے. سنا تھے اپنے استاد کے ان تمام نظریات کو یا ان میں سے اکثر کو ماننے کے باوجود ان میں آغائے خوئی نے پرانے مراجع خاصے اہم اختلافات کیے، جس کی تفصیل آغائے خوئی کی زندگی والی تقاریر میں آپ کو مل جائے گی، ان کے حالات زندگی والی تقاریر. پھر بھی ان دونوں کا اختلاف آغائے خوئی سے بہت زیادہ ثابت ہے. ہاں، یہ بات میں ضرور بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ آغائے سیستانی کی توضیح کے اردو ترجمے اور اسی طرح آغائے سیستانی کی توضیح کے انگلش ترجمے جہاں جہاں وہ ایک اختلافی نوٹ لکھا گیا، ایک رنگ، ایک نشانی مقرر کی گئی ہے کہ جہاں جہاں ان کا آغائے خوئی سے اختلاف ہے ان کی کتاب میں اس مسئلے پہ ایک نشانی لگا دی گئی. اردو ترجمے میں غالباً ستارہ بنایا گیا ہے، انگریزی ترجمے میں ایک ہاتھ یا ہتھیلی ہو، بہرا ایک نشانی رکھی گئی کہ اس مسئلے میں آغائے سیستانی کا فتویٰ جو آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب تو آغائے سیستانی کی لیکن نشانی بتا رہی ہے کہ آغائے خوئی کچھ اور فرماتے تھے. یہ جو نشانی لگائی گئی یہ اکثر جگہ پر واقع اختلاف نہیں، جو لوگ آغائے خوئی کی توضیح کو آغائے سیستانی کی توضیح سے ملا چکے وہ تو بعض اوقات چکرا جاتے ہیں کہ کہ کئی جگہوں پر تو دونوں مرضی ایک ہی بات کہہ رہی ہے، پھر بھی ترجیح کے ترجمے میں ایک نشان لگا ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہے. سر حقیقت یہ نشان لگانے کا کام چونکہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اور یہ مسائل پر جس میں ایک لفظ کی کمی بیشی اس آدمی کو مجرم بنا دیتی ہے جو یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ میں ترجمہ کروں. اسی لیے نشان لگانے میں یہ احتیاط کی گئی کہ اگر کہیں پر دونوں مجتہدین کی عبارت میں فرق ہے، غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ بات دونوں ایک کہہ رہے ہیں لیکن عبارت کا انداز الگ، تب بھی وہاں پہ یہ نشانی لگائی گئی. اور یہ بالکل صحیح کیا گیا، دیانت اور عدالت کا تقاضا یہی تھا. لیکن عمل میں اگر آپ آئیے تو بہت سارے اختلافی نشان جو لگے ہیں وہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس ترجمے سے ہٹ کر یہ جو مثال میں دے رہا ہوں اس کا تعلق آغائے سیستانی کی توضیح کے ترجمے سے نہیں، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک عام آدمی کے لیے جس کو تو آنکھیں بند کر کے تکلیف کرنا اس کے لیے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ایک ہی حکم، لیکن بہرحال علماء کے درمیان لفظ سے فرق پڑ جاتا. جیسے اگر کسی مسئلے میں لکھا جائے اقوا یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، اقوا کا مطلب بھی ہے واجب، اور اگر یہ لکھا جائے کہ اظہر یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو، اظہر کا مقصد بھی ہے واجب، اور اگر یہ لکھا جائے کہ واجب یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو. بطور مثال یہ مثال بھی فرضی کہ اگر کبھی یہ آ جائے کہ غسل جمعہ کے بعد اقوا یہ ہے کہ وضو کرو، کسی اور مجتہد نے اسی کو لکھا اس طرح کہ غسل جمعہ کے بعد اظہر یہ ہے کہ وضو کرو، تیسرے نے لکھا کہ غسل جمعہ کے بعد نماز کے لیے واجب یہ ہے کہ وضو کرو. تو اب عمل کرنے والے مکلف کے لیے تینوں کا ایشو مطلب ہے، چاہے اقوا کہہ کے کہا گیا ہو کہ وضو کرو یا اظہر کہہ کے کہا گیا ہو کہ واجب کہہ کے کہا گیا ہو. چنانچہ پریکٹیکلی ہم کو وضو کرنا ہو، لیکن پھر بھی یہ اختلاف، بات ایک کہی گئی ہے لیکن اقوا کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اظہر کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، نفل واجب کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ایک صاحب علم کے لیے اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تینوں مستحق کہتے ہیں وضو کرنا واجب، عمل کرتے وقت کافی لیکن بحث کرتے وقت یہ غلط، کیونکہ جس نے کہا اقوا وضو واجب ہے وہ کچھ اور بات کہہ رہا، اور جس نے کہا اظہر یہ ہے کہ وضو واجب ہے وہ کوئی اور بات کہہ رہا. اب مثلاً کیا بات ہوگی، مثلا ان میں سے ایک لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے، اور ایک کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. عمل میں ایک ہی ہوگا، قرآن سے ثابت ہو تب بھی وضو کرو، حدیث سے ثابت ہو تب بھی وضو کرو، لیکن علمی بحث کے وقت فرق ہو جائے کہ فلا مشتحد اس چیز کو قرآن سے مان رہے ہیں فلا حدیث سے مان رہے ہیں، یعنی جو حدیث سے مان رہے ہیں ان کے نزدیک یہ چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس مشتحد جس نے کہا قرآن میں یہ آیا ہے غلطی کی. اب دیکھیے فرق ہے، بہت بڑا فرق، لیکن یہ فرق ہے علمی بحث کے وقت. درس خارج میں مستحدین کے فتوے پر علمی بحث کے دوران عمل میں تو بہارا یہ ہو کہ وہ ہو کہ وہ ہو، تینوں کا ایک مطلب. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ کبھی آپ بحثیت مکلف کتاب کو پڑھتے تو آپ حیران ہو جاتے کہ آگے ہوئی اور آگے سیستانی ایک ہی بات کہہ رہی، لفظ دونوں کی الگ بات تو ایک ہی کہہ رہے، ایک نے کہا وضو واجب ہے ایک نے کہا وضو لازم، تو آخر وہاں پہ نشان کیوں لگا دیا گیا کہ یہ مسئلہ فرق سکتا، اس کی یہ وجہ ہو سکتی، اور اسی طرح کی دوسری وجوہات. تو آغائے سیستانی کی کتاب میں جو اختلافی نشان لگا ان میں سے آدھے سے زیادہ نشان وہ ہے کہ جو عملی زندگی میں اختلاف نہیں، یعنی وہی بات آغائے کوئی نے بھی کہی تھی وہی آغائے سیستانی بھی کہہ رہے، نشان لگا ہے کسی اور وجہ سے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ دوران تقریر ہو سکتا کہ کہیں آپ مسئلے کی تفصیل پڑھے بغیر سے یہ دیکھیں کہ مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آغائے خوئی اور سیستانی کا مسئلہ ایک اور آغائے خمینی کا مسئلہ الگ، ہم نے کتاب میں دیکھا تو بھی مسئلہ نہیں پڑھا، لیکن یہ دیکھ لیا کہ وہاں پہ نشان لگا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ. تو یہ ہماری تقریر کا تعلق اس بات سے نہیں کہ اقوا کیا ہے، اظہر کیا ہے، قرآن کیا ہے. ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ عمل میں آپ کے لیے کس مستحق کا فتویٰ دوسرے سے الگ ہے. یہ بھی ایک تمہیدی ہی بات ہو گئی، لیکن اس لیے اس کی وضاحت ضروری کہ الحمدللہ یہاں آنے والے یا یہاں کے کیسے سننے والوں میں بہت سے ایسے ہیں جو بعد میں کتاب بھی پڑھا سکتے تو وہ کنفیوز نہ ہو. اچھا اب ایک اور آخری بات سن لیجیے تاکہ اس کے بعد یہ مسائل کا سلسلہ شروع ہو سکے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آغائے روحانی ہو کہ آغائے سیستانی، درجے وہ آغائے ہوئی کہ ان شاگردوں میں سے جنہوں نے اپنے استاد کے ان تمام نظریات کو تسلیم کیا جس کی وجہ سے آغائے خود اصول فقہ کی تاریخ کے نئے مرجع بنے تھے، مجدد، جنہوں نے پرانے نظریات کو باطل کر کے اپنے نئے نظریات قائم کیے. لیکن پھر کئی جگہوں پہ ان لوگوں کا اختلاف اپنے استاد سے ثابت ہے. البتہ کچھ جگہوں پہ یہ اختلاف احتیاط والا اختلاف، یعنی ایک چیز آغائے خود نے کہی، آغائے روحانی نے اس کو نہیں مانا، لیکن یہ کہہ کر نہیں مانا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ میرا نظریہ کچھ اور. تو اب یہ مکمل اختلاف نہیں ہوا. جیسے بہت ہی واضح مثال ماہ رمضان میں، جس کی وجہ سے 12 بجے کے بعد کچھ لوگوں کو دوڑ کے غسل خانے جانا پڑا، کہ اگر آغائے کوئی واجب غسل یا سنت غسل کے طریقے یہ کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں کا فرق ضروری نہیں، اور آغائے روحانی کہتے ہیں کہ نہیں دائیں اور بائیں میں بھی فرق رکھو لیکن فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب ہے کہ فرق کرو. تو اب جہاں احتیاط واجب والا فرق آئے گا وہ بھی فرق تو ہے، لیکن پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا. جیسے میں پہلے جعفری کی اگلے دن کی تقریر میں وہ راستہ نکلا کہ آغائے روحانی نے اگر یہ کہہ بھی دیا کہ غسل میں دائیں اور بائیں کو الگ الگ سمجھو، تب بھی احتیاط واجب کہہ کے کہا، چنانچہ ان کے بعد کے مرجع یعنی آغائے سیستانی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں دائیں اور بائیں کی ضرورت نہیں. اور یہ مسئلہ تو بچے کو بھی پتا چل گیا ہوگا اس درس میں آنے والے کہ جہاں احتیاط واجب آ جائے وہاں دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. یا مثلا اس کی ایک دوسری مثال، کیونکہ یہ تو پرانی مثال ہو گئی، آغائے خوئی کا اور زیادہ تر علماء کا یہی نظریہ کہ نماز جماعت میں جب پیش نماز تکبیر کہہ دے تو مستحب یہ ہے کہ ترتیب کا خیال کر کے تکبیر کہی جائے، یعنی پیش نماز کے بعد پہلی صف جب وہ اللہ اکبر سے فارغ ہو تو دوسری صف، جب وہ اللہ اکبر سے فارغ ہو تو تیسری صف. لیکن یہ تو مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، فضیلت. لیکن اگر پہلی صف والوں نے ابھی تکبیر نہیں کہی، البتہ وہ تیار ہیں نماز جماعت میں شرکت کی، تیاری کا مقصد وہ اسی لیے آ کے بیٹھے ہیں، وہ کھڑے ہو رہے ہیں یا وہ کھڑے ہو چکے ہیں لیکن ابھی اپنے قدم جما رہے، دائیں بائیں دیکھ رہے، اپنے جسم کو سیدھا کر رہے، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ قرآن نماز نہیں پڑھنا چاہتے، وہ پڑھنا جماعت میں چاہتے، البتہ اب تک انہوں نے تکبیر نہیں کی. تو اگر یہ پتا چل جائے کہ وہ جماعت میں شریک ہونے ہی کے لیے کھڑے ہیں تو دوسری اور تیسری اور چوتھی صف کے لوگ بھی تکبیر کہہ سکتے ہیں اور اس سے نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی. لیکن آغائے روحانی نے مسئلہ کہا کہ نہیں ہے غلط، جب تک کہ پہلی صف والے تکبیر نہ کہہ دیں، چاہے وہ تکبیر کے لیے تیار بھی ہیں، جماعت میں شامل بھی ہونا چاہتے ہیں، دوسری صف والوں کے لیے تکبیر کہنا اشکال سے خالی نہیں. اب دیکھیے وہی بات کہ لفظ احتیاط واجب ہو یا لفظ اشکال، اگر اشکال کے پہلے اور بعد میں فتویٰ نہیں، دونوں کا مقصد ہے مقلد کے لیے. ہاں پھر یہ الگ الگ لفظ کیوں آتے ہیں؟ یہ علماء کے لیے ہوتا ہے. احتیاط واجب کا مقصد اعتراض ہے مسئلے پر کسی اور وجہ سے، اشکال کا مقصد اعتراض ہے کسی اور وجہ سے. لیکن ہمارے لیے یعنی ایک مقلد کے لیے تو بہرحال دونوں برابر، احتیاط واجب کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی تو غلط ہو گیا عمل، اشکال کا مطلب بھی یہ ہے کہ خلاف ورزی کی تو عمل غلط ہو گیا. تو آغائے روحانی کے نزدیک وہ تمام لوگوں کی نماز باطل ہو جائے گی اگر وہ اپنے سے آگے والی صف کی تکبیر سنے بغیر تکبیر کہہ دے، اور باطل وہی معنی ہوگی کہ ان کے اور پیش نماز کے بیچ میں فاصلہ آ گیا، ورنہ اصول یہ ہے کہ پیش نماز اور نمازی کے بیچ میں ایک گز سے یا ایک میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو. آپ دوسری رکعت میں تو نام والا آپ کا پیٹ نماز کا فاصلہ ایک میٹر سے زیادہ. لیکن کیونکہ جماعت کی صفیں ایک دوسرے کو پیٹ نماز سے ملاتی اس لیے چل جاتا. لیکن آغا روحانی کے نزدیک جب تک یہ تکبیر نہ کہے آپ کے آگے والی صف آپ پیٹ نماز سے نہیں مل سکتے. لیکن اب دیکھیے مسئلہ یہی بنا, گھر سے آغا کوئی اور یہ بات کیونکہ میرا طریقہ رہے گا اس لیے ہاتھ کے ہاتھ سمجھا کہ آغا خمینی بھی آغا خود والا ہی نظریہ رکھتے کہ تیاری کافی, یعنی ابھی صف اگر تیار ہو رہی ہے تو یہ کافی, وہ جماعت میں مان لیے جائیں گے ان کی وجہ سے پیچھے والے بھی جماعت میں آ گئے. تو آغا خمینی بھی وہی کہتے تھے کہ اگر آگے والے اللہ اکبر نہ کہے کوئی بات نہیں, پیچھے والوں کا اللہ اکبر ان کی نماز جماعت کو صحیح کر دے گا. لیکن آغا روحانی کہتے اس میں اشکال, جب تک کہ ان کی اللہ اکبر نہ ہو آپ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے. اب یہ اختلاف ایسا کہ کراچی کی مسجدوں کی حالت دیکھ, اکثر صف دوم کے نمازیوں کی نماز باطل ہو سکتی, البتہ جماعت نماز باطل ہو سکتی. فرادہ باطل ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث, ابھی مثلا جماعت تک نہیں پہنچی تو بتا رہے مثال آ گئے. لیکن چونکہ آغا روحانی کھلم کھلا اختلاف نہیں کیا, کہا اس میں اشکال, اور آغا سیستانی وہی بات کہتے ہیں جو آغا کوئی اور خمینی کہتے ہیں کہ کوئی اشکال نہیں, آگے والوں کا تہیہ ان کا تیار ہو جانا کافی ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ سکتے. تو گھوم پھر کر پھر یہ بات نکلی کہ گھر سے آغا روحانی کا اختلاف تھا لیکن عمل میں پھر بھی آپ بچ جائیں گے اگر ان کے بعد والے کا مسئلہ آپ کو معلوم ہو اور آپ نیت رجوع کی نیت دل میں رکھیں. تو یہ جو دوسری بات بیان ہو رہی وہ یہ تھی کہ کوئی مرجے دوسرے مرجے کے تمام مسائل سے بے عین ہی مطابقت رکھ ہی نہیں سکتا, اختلاف ضرور ہو. حتیٰ یہ کہ چاہے وہ والے مجتہدین ہوں جو اپنے سے پہلے والے کے نظریات کو قبول نہیں کرتے پھر بھی اختلاف ہو. لیکن اس میں جہاں اختلاف احتیاط اور اشکال کے ذریعے آئے وہاں پر پھر کوئی راستہ نکل آتا ہے اختلاف حل کرنے کا. ہاں پھر آپ کہہ سکتے ہیں جب راستہ نکل رہا ہے کہ اس کو بیان کیوں کیا جا رہا, بیان کرنا ضروری اس لیے کہ آپ کو اپنے دل میں یہ خیال کرنا کہ اس مسئلے میں غسل کر رہا ہوں دونوں حصوں کو ملا کر مگر فقط اس لیے کہ میرے مرضی نے احتیاط کی ہے اور میں نے اس میں آغا سیستانی کی طرف رجوع کیا. یہ اگر دل میں خیال نہ ہو تو اعمال باطل ہو سکتے ہیں. آپ نماز جماعت کی دوسری یا تیسری صف میں جا کر اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں مگر دل میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ میرے مرضی کے نزدیک گھر کے یہ غلط تھا لیکن کیونکہ انہوں نے اشکال کہا ہے اشکال میں ہم دوسرے کی بات مان سکتے ہیں اور میں نے کھلا دوسرے کی بات مانی تو مجبوری یہ ہے کہ چونکہ احتیاط واجب اور اشکال میں یہ نیت دل میں ہونا چاہیے اس لیے ہمیں ان مسائل میں بھی آغا روحانی کا اختلاف بیان کرنا پڑے جہاں پر آپ پریکٹیکلی وہی بات کریں گے جو آغا کوئی کہتے ہیں مگر کیونکہ آغا روحانی کی احتیاط ہوگی پھر آغا سیستانی کا مسئلہ بتا کر اس احتیاط کو حل کیا جائے گا مگر کم از کم اتنا آپ کی نالج میں ہونا ضروری ہے. اور اسی حوالے سے میں یہ بات آغا خمینی اور آغا خامنئی کی بھی عرض کروں اور وہ یہ کہ یہ جو ابھی آپ نے بات سنی کہ چاہے اپنے استاد سے کتنا ہی زیادہ متاثر شاگرد کیوں نہ لیکن بہرحال بے عین ہی ان کے نظریات کو قبول نہیں کر سکتا اگر وہ خود مشتہے. تو یہ غلط فہمی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں میں نے پائی کہ آغا خامنئی نے کوئی ایسا اعلان کیا کہ جو آغا خمینی کے فتوے ہیں وہی میرے فتوے ہیں اور یہ بہت سیریس قسم کی غلط فہمی پائی. وہ والی غلط فہمی نہیں کہ جو اس لیے پھیل جاتی کہ بعض اوقات ایک زندہ مجتہد کہتا ہے کہ آپ مردہ کے تمام فتووں پہ باقی رہ سکتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندہ نے یہ کہا کہ جو مردہ کا فتویٰ ہے وہی میرا فتویٰ, جیسے آغا عراقی کے زمانے میں یہ بات پھیل گئی کہ آغا عراقی کہتے ہیں کہ جو آغا خمینی کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں. نہیں, دونوں نے یہ نہیں کہا تھا لیکن اس غلط فہمی پتہ چل گیا کہ غلط فہمی آغا عراقی نے کہا کہ میرے فتوے آغا خمینی سے الگ. لیکن میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اگر پہلے خمینی کی تقریر کر چکے ہیں تو اس پہ باقی رہ سکتے ہیں اور ہر مسئلے میں باقی رہ سکتے ہیں. اس وقت چونکہ ہر مسئلے میں باقی رہنے والی بات نہیں تھی نوجوانوں کے لیے, اس لیے ان کو دھوکہ ہو گیا. لیکن اس وقت جو آگاہ خامنائی کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہو رہی, وہ یہ نہیں پیدا ہو رہی کہ آگاہ خامنائی نے کہا ہے کہ آپ آگاہ خمینی کے مسئلوں پہ باقی رہ سکتے ہیں, بلکہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکل کے آ گئی کہ آگاہ خامنائی نے کہا کہ میرے سارے وہی فتوے ہیں جو آگاہ خمینی کے. یہ بات یوں بھی غلط کہ آگاہ خامنائی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, اور یوں بھی غلط کہ نہ صرف یہ کہ یہ بات نہیں کہی بلکہ جب فتوے دیے ہیں تو کئی فتووں آگاہ خامنائی نے آگاہ خمینی سے اختلاف ظاہر کیا. کہ مثلا آگاہ خمینی اہل کتاب یہودی اور عیسائی کو نجس مانتے آ رہے مانتے, جبکہ آگاہ خامنائی کے نزدیک یہ پاک. یا دوران حج اور عمرے کا ایک مسئلہ, خیر عمرے میں مسئلہ پیش تو نہیں آتا, حج کے دوران آخری تاریخوں ایک بڑا مسئلہ پیش آ جاتا آغا خمینی کے مقلدوں سے. بارہ گزر واجبات کی بات ہے, کبھی میرا لفظ اگر تیرہ دس کے اندر طواف کرنا زیادہ مشتحدین کے فتوے کے مطابق, جس میں آغا خان خمینی بھی ہیں, آغا گلپائے جانی بھی تھے, آغا راتی بھی. ایک آغا خلی تھے جو کہتے تھے کہ طواف میں فاصلے کی شرط نہیں, اب خانہ کعبہ سے جتنا دور جا کے بھی طواف کریں گے وہ طواف صحیح. حج کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں اس لیے ایک آدمی پھیلا جاتی, اور آپ نے شاید ذہنوں میں پایا بھی ہو یہ دھوکہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ اتنا رج وہاں پر ہے تو ہم حج کیسے کریں. تو آخری تاریخوں میں جانے والوں کو یہ مسئلہ پیش آ جاتا تھا, وہ بھی آغا خلی والوں کے نزدیک نہیں. آغاہ خلی تو کہتے تھے کہ فاصلے کی کوئی شرط نہیں, یعنی آپ کو خانہ کعبہ کے گرد گھومنا, یہ ضروری نہیں کہ اس کے قریب رہ کے گھومے, جتنا دور جا سکتے ہو چلے جائے, اور کتنا ہی رش کیوں نہ ہو مکے. بہرحال آخری لائنوں میں اگر آدمی پہنچ جائے تو وہاں پہ وقت زیادہ لگتا طواف کرنے میں, لیکن رش سے بچ جاتا. لیکن آغاہ خمینی کا فتویٰ تھا کہ کسی طرح سے آپ کو 13 اگست کے اندر رہ کے طواف کرنا, یعنی دیوار کعبہ سے آپ 13 اگست سے زیادہ دور نہیں جا سکتے. لیکن آغاہ خامنائی نے وہ فتویٰ دیا جو آغاہ خلی کا, اور کہا کہ میں اس فاصلے کی شرط کو نہیں مانتا ہوں, اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ خانہ کعبہ سے جتنا دور چاہیں جا کے طواف کر سکتے. ویسے ٹھیک ہے, آغاہ خامنائی آغاہ خمینی کے بھی شاگرد تھے ابتدا, اور بعد میں درس خارج میں آغاہ خلی کے شاگرد رہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو غلط مسئلہ پھیل گیا ہے خصوصاً پنجاب میں بہت زیادہ, کہ آغا خامنائی نے یہ کہا ہے کہ میرے وہی فتوے ہیں جو آغا خمینی ہے. اجب پوچھا گیا کراس کوسچننگ کر کہ کیا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ تکلیف میں باقی رہو, تو پتہ چلا کہ نہیں, ذہنوں میں ہے کہ نہیں یہ مقصد نہیں, بلکہ انہوں نے کہا ہی یہ ہے کہ میں آغا خمینی کے فتووں کے آگے اپنا کوئی فتویٰ دینے کو تیار نہیں. تو خیر وہ آغا روحانی اور آغا سیستانی ہوں جو نظریات کی حد تک آغا خلی سے بہت زیادہ متاثر ہیں, جس کی جھلک ان کے فتووں میں بھی ملتی, یہ آغا خامنائی ہو جو ہر اعتبار سے آغا خمینی کے اس وقت نائب. بہرحال فتویٰ دینے ہر ایک اپنے اجتہاد اور اپنے علم کی روشنی میں فتویٰ دیتا, تو یہ فتن نہ سمجھے کہ کسی مشتحد کا سارے فتوے اپنے سے بڑے مشتحد سے ملے. یہ ساری تفصیلی گفتگو کے بعد اب ایک کوشش یہ کی کہ آنے والی 3 اور آج کی آدھی 3.5 تقاریر کے لیے وہ باتیں بیان کر دی جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے, گرچہ مجھے اطمینان ہے کہ اس کے باوجود بعض لوگوں کے سر پہ سے یہ ساری باتیں گزر گئی ہوں گی. لیکن چون یہ باتیں تصویر و آواز دونوں صورتوں میں محسوس ہوتی, اس لیے اس کو دہرایا جا سکتا ہے. ایک شخص اپنے گھر میں خود بیٹھتا. تو اب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں آغا خلی, آغا خمینی, آغا سیستانی, ان مسائل کا بیان کہ جہاں جہاں آغا روحانی نے آغا خلی سے اختلاف ظاہر کیا, پھر بتا کر کہ بعض جگہوں پہ آپ سمجھیں گے کہ یہ اختلاف تو بلا وجہ کا اختلاف بنایا جا رہا, لیکن وہ چاہے آپ کو عمل میں بلا وجہ کا لگے مگر نیت کے اندر ضرور اس میں کوئی نہ کوئی وضاحت ہونی چاہیے. اور جب لفظ نیت آئی تو پہلی بات نیت ہی کی کر دی جائے، گھر کے نیت سب سے پہلا مسئلہ نہیں ہے توحید، لیکن پہلا نہ صحیح بار بار دہرایا جانے والا مسئلہ. اور وہ یہ کہ نیت کے بارے میں آغائے روحانی ان تینوں مجتہدین سے ہٹ کے ایک نظریہ قائم کیا، اور کیونکہ آپ وضو کریں تو اس میں نیت ضروری، آپ غسل کریں تو اس میں نیت ضروری، آپ نماز پڑھیں تو اس میں نیت ضروری، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ حج کے مختلف واجبات انجام دیں، آپ خمس دیں، آپ زکات دیں. اس اعتبار سے گھر کے یہ توحید کا سب سے پہلا مسئلہ نہیں، اور ہم گفتگو اس طرح بہا رہے ہیں کہ جیسے کسی نے توحید اپنے سامنے کھول کے رکھی، لیکن نیت نیت کی بات ہوئی تو پہلی بات نیت سے. اچھا اب یہ دوسری بات کہ آغائے روحانی نے جہاں جہاں آغائے خوئی سے اختلاف کیا، اکثر ان میں وہ اختلاف ہے جس میں کسی کوئی پرانے مسئلے واپس آ جاتے ہیں. نیت نیت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں طویل عرصے تک یہ دھوکہ رہا، اور یہ غلط فہمی رہی کہ نیت کو باقاعدہ طور پر ایک جملہ بنا کر پہلے اپنے دماغ میں دہرانا پڑتا ہے اور پھر اس کو زبان پہ لانا پڑتا ہے. جیسے وضو اگر آپ کریں تو پہلے پورا آپ کے دماغ میں یہ خیال ہو کہ میں وضو کرتا ہوں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. اللہ کا حکم اس کو مختصر کر کے قربت اللہ کہتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں قربت اللہ، اور پھر اس کو زبان پہ بھی لانا، بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ لمبا جملہ. تو وضو کی وجہ بھی بتائیے کہ اس وقت بیٹھے بیٹھے آپ کو سوجھی کیا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے نیت کی کہ میں وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث یا رفع ہونے حدث اور بطن اللہ. اگر واقعا آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ طاہر رہے، یا واسطے مباح ہونے نماز کی اگر آپ کی نیت نماز، اور اگر آپ کی دونوں نیت ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں آپ نے پیشاب بھی کیا ہے اور نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں جیسے صبح اور ظہر کے بیچ، تو نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربت اللہ. اچھا اب دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بات پرانے مراجے کا فتویٰ تھا، البتہ بہت ہی پرانا. پرانے کے بعد مجھے بار بار یہ لفظ لانا پڑتا ہے کہ کون سے پرانے، اس لیے کہ وہ ایک ہمارے معاشرے میں ایلیمنٹ پایا جاتا جس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ساری ثقافتی گڑبڑ یہ خود خمینی کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، ان سے پہلے والے مشتہد آغائے محسن نقیب اور آغائے بلوچردی اور آغائے سیحانی کے ہاں یہ فتوے نہیں ہوتے. یہ لوگ جو ان مراجے پہ سوئے سن رکھتے وہ پرانے سے مطلب لیتے ہیں آغائے حکیم اور بلوچردی، جبکہ ہم جب لفظ پرانا کہتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے علامہ ہلی سے پہلے والے، بہت ہی پرانا. یعنی اس کا مقصد یہ کہ جسے لوگ کوئی اور خمینی کی معاذ اللہ طور پر کہتے ہیں فقہ، وہ آغائے حکیم آغائے بلوچردی بھی وہی کہتے تھے. بہت پرانے مجتہدین کے ہاں یہ نظریہ ضرور ملتا کہ نیت کو ذہن میں ہونا چاہیے. البتہ ایک بات میں بتا دوں، اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں لے کے باقی مراجع سے رابطہ قائم کر کے، ایسا شاید ہی کوئی شیعہ مجتہد گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ نیت کو زبان پہ لانا. یہ زبان والا تو کوئی فتویٰ کہیں نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ کوئی شاذ و نادر فتوا ہو. ہاں یہ جو ہمارے ہاں زبان پہ لانا بھی ضروری، وہ تو خیر بالکل غلط بات ہے، اسے تو نکال دیجیے اس بحث سے بات. اب اختلاف مجتہدین میں یہ رہا کہ نیت کو نیت کرنا تو واجب، لیکن کیا نیت کو پہلے دماغ میں پورا لانا پڑے گا یا مختصر نیت کا دماغ میں ہونا کافی ہے؟ مختصر نیت کسے کہتے ہیں؟ مختصر نیت کہتے ہیں کہ آپ کام شروع کر دیں، اس کی الگ سے کوئی نیت نہ کریں، لیکن اتنا ضرور کہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کیا کر رہے تو آپ اسے بتا سکیں کہ میں وضو کر رہا ہوں. یہ مختصر نیت، یہ میرے الفاظ بنائے ہوئے ہیں. سن میں تو جو مرضی اس کو مانتا وہ کہتا یہی نیت. تو اکثر مراجع یہ کہتے تھے کہ مختصر نیت کافی، یعنی اگر آپ یہاں سے اٹھ کے واش بیسن تک جا رہے ہیں، یہی آپ کی نیت ہو. وہاں جا کے الگ سے نیت نہیں کرنا ہے کہ وضو کرتا ہوں. اتنا کافی ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ نل کیوں کھولا، تو آپ کہہ دیں کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں. آپ کا غسل خانے میں جانا ہی آپ کی نیت، بس اتنا کافی ہے کہ کوئی پوچھ لے کہ اس وقت کیوں نہا رہے ہو، تو آپ کہہ دیں کہ میں غسل واجب یا غسل جمعہ کر رہا ہوں. آپ کا اپنے گھر سے نکل کے جماعت کی صف میں آ کے کھڑا ہو جانا کافی. اب وہاں کھڑے ہو کے باقاعدہ کوئی نیت نہیں کرنا، چاہے دل میں ہو، دل میں بھی نہیں کرنا کہ نماز پڑھتا ہوں ظہر کی چار رکعت، ادھر پیش نماز میں اللہ اکبر کا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا. اتنی نیت کافی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ یہاں کیوں آ کے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کہا میں جماعت کے لیے کھڑا ہوں. یہ مسئلہ وہ جو علامہ ہلی کے بعد اکثر مجتہدین کا اور ہمارے دور کے تو سارے معاہدے کا یہی نظریہ، آگاہ کوئی بھی کہتے ہیں کہ نیت ہر عبادت یہی، بس کچھ دل میں بھی کچھ نہیں سوچنا، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کیا کر رہے ہو، آپ جواب دے دیں وضو کر رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، خون دے رہا ہوں. اچھا، جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں دعائیں جو ہیں وہ بھی عبادت، اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری. دعائیں ہمارے یہاں اکثر نیت کے اسی مسئلے پہ پڑھی جاتی ہیں. دعائیں کمیل سے پہلے شاید ہی کہیں یہ پوری نیت کرائی جاتی کہ دعائیں کمیل پڑھتے ہیں ہم سب کو مطلب اللہ، ایسا نہیں. کتابیں لا کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، ویسے ہی دعائیں کمیل کھولی اور شروع ہو گئی، تو کیا اس کا ثواب نہیں ملے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ صحیح ہے. نیت اس میں کہاں ہے؟ وہی نیت دعائیں کمیل. تو پوچھ رہے کہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ دیں کہ میں دعائیں کمیل پڑھ رہا ہوں. زیارت وارث اگر بعض جگہوں پر خصوصاً خود حرم میں اگر آپ جائیے تو وہاں جو متولی یا خدام ہوتے ہیں وہ ایک نیت کرواتے ہیں کہ زیارت پڑھتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں زیارت وارثہ یا دوسری زیارتوں میں نیت وہی ہے جو شریعت ہر جگہ چاہتی ہے. نماز ختم ہوئی، آپ نے ایک مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ شروع کر دی، کوئی نیت نہیں کیا، لیکن کیا مجھے اصول ہے کہ بغیر نیت کے عبادت ضائع ہو گئی، اس کا ثواب نہیں ملا؟ ضرور ملا. وہ ایسے کہ اگر کوئی پوچھ لے کیا پڑھ رہے، آپ کہہ سکے میں زیارت پڑھ رہا ہوں. تو اکثر مراجے کہتے ہیں یہی چیز ہر عبادت کے لیے کافی، اور اکثر مراجے کو چھوڑ دیں آغائے خوئی، آغائے خمینی اور آغائے سیستانی کا نظریہ ہر عبادت کے بارے میں یہی، سوائے ایک عبادت. اچھا نہیں، یہ لفظ سوائے بھی میں نے غلط، ہر عبادت کے بارے میں یہی. تو بس خالی اتنا خیال دل میں ہونا کافی کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لے کیا کام کر رہے ہو تو آپ بتا دیں، یہ نیت. چنانچہ نہ سوال سے کچھ کہنا، وہ تو خیر کسی مجتہد کے نزدیک نہیں، نہ ہی کام شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر سوچنا، یہ نظریہ. بلکہ یہ تینوں مجتہدین جن کا میں نے نام لیا، ان کے نزدیک مستحب یا سنت بھی نہیں ہے نیت کو دماغ میں لانا. کیونکہ ایک اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک، ان کے فتوے سے واجب نہیں ہے وضو کرتے وقت باقاعدہ نیت دماغ میں لانا، ثواب تو ملے یعنی مستحب بھی نہیں. صرف ایک نیت ایسی ہے جس کا زبان پہ لانا مستحب، اور وہ ہے حج کے اور عمرے کے احرام کی. احرام پوری صرف میں جو واحد عبادت کہ جس میں اگر نیت کو باقاعدہ طور پہ زبان پہ لے کے آئے تو آپ کو ثواب ملتا، باقی جتنی عبادتیں ہیں ذہن میں یا زبان پہ لانا نہ واجب ہے نہ سنت. لیکن آغا روحانی فرماتے احتیاط واجب یہ کہ ہر عبادت کی نیت کو کم سے کم دماغ میں لانا ضروری، زبان کے تو وہ بھی قائل نہیں، لیکن آغا روحانی کے نزدیک فرض کیجئے کہ آپ کو وضو کرنا، آپ گئے اور آپ نے دم چزو لے کے وضو شروع، بنا پر احتیاط یہ غلط ہے. آپ گئے جماعت میں اور اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کی، بنا پر احتیاط یہ غلط ہے. اگر احتیاط واجب کی بنا پر آپ اس مسئلے میں دوسرے زندہ مجتہد کی بات مان سکتے ہیں، اور پریکٹیکلی باقی آغاز سیستانی کا بھی وہی نظریہ ہے کہ جو آغاز کوئی لگ تو بات تو وہی بنی، لیکن کم از کم یہ ایک چیز آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے. یہ مسئلہ آغاز روحانی وضو غسل تیمم نماز روزہ خمس زکات حج عمرہ ہر عبادت میں چلے، تو کم از کم دماغ میں اس کا لانا ضروری ہے بنا بر احتیاط والی. اب اس مسئلے کے بعد جو کہ تمام فقہ کے اہم ترین حصے پہ یہ مسئلہ استعمال ہوتا ہے یا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے ہم نے بات یہاں سے شروع کی، ورنہ اب ہم توضیع المسائل کو کھولتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب التقلید آئی، تقلید کا چیپٹر. تقلید کے چیپٹر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی کے جتنے فتوے طالباً 14 مسئلے ہیں، 13 یا 14، ان میں 8 مقامات پر آغائے روحانی کا آغائے کوئی کے مسئلوں سے اختلاف. کچھ جگہوں پر احتیاط واجب کی بنا پہ اختلاف، کچھ جگہوں پر اختلاف ایسا ہے کہ مسئلے کو بیان ہی نہیں کیا، یعنی وہ مسئلہ آغائے روحانی کے نزدیک ہے ہی نہیں جس کو آغائے کوئی نے لکھا. لیکن ٹوٹل 8 اختلاف ملتے ہیں تقلید کے ان مسائل میں جو توضیح میں بیان ہوئے. یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی 8 اختلاف، نہیں، ہم توضیح کو بھی سامنے رکھ کے چل رہی ہیں. لیکن ان 8 میں سے ایک اختلاف ایسا جس کا خالی تقلید سے تعلق نہیں، وہ مسئلہ کئی جگہ آتا، لیکن کیوں سب سے پہلے وہ تقلید میں آیا اس لیے مراجع نے وہی پہ اس کی وضاحت کر دی. اور وہ یہ کتاب التقلید کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس میں پہلی بات یہ ہوئی کہ جس کی آپ تقلید کریں اس میں کیا شرطیں ہونا چاہیے. تو دو شرطیں ایسی جن میں آغائے روحانی کا آغائے کوئی سے اختلاف، دونوں اختلاف ایسے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ کے لیے دیتا ہے، کیونکہ ایک احتیاط واجب والا اور ایک اختلاف ایسا ہے جو بہرحال پیش نہیں آتا. پھر بھی تکلیف کے اختلاف ہے تو بتا دوں گا. زراعت کے مسئلے میں اگر کوئی ایسا اختلاف ہے جو پیش نہیں آتا اس کو شاید نہ بتایا جائے، لیکن تکلیف تو بہرحال کام کی چیز ہے، یعنی ہر آدمی کے کام کی چیز. زراعت فقط ان لوگوں کی کہ جو زراعت پیش آتا. اچھا، شرائط مستحق جس کی تقریب کرے، بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، حلال زادہ ہو، 12 امامی شیعہ ہو، مستحق ہو، یہ تو خیر اختلاف، عادل ہو. اچھا، یہ بھی اختلاف نہیں، سارے مراجع کہتے ہیں کہ جس کی تقریب کی جائے اس کو کم سے کم عادل تو ہونا چاہیے. عادل کی صفت اگر نہ ہو تو بڑے سے بڑا مستحق بھی دیتا ہے. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل ایک ایسی اصطلاح جو خالی تقلید میں نہیں آتی، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، چاہے جماعت یومیہ ہو چاہے جمعہ، اس کا بھی عادل ہونا ضروری. جو آپ کے سامنے کسی چیز کی نجاست کی گواہی دے، اکثر علماء کے نزدیک اس کا بھی عادل ہونا ضروری. گھر کے کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کا قابل بھروسہ ہونا کافی ہو، باقی چیز جو چاند کی گواہی دے اس کا بھی عادل ہونا ضروری. اس طرح سے اور کئی مقامات پہ لفظ عادل آتا. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کے مانو جتنا تو سارے مجتہدین مانتے ہیں کہ عادل وہ ہے جو ہر گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا، ہر گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا. اب اس کے بعد دو چیزوں میں بحث آتی ہے. بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچا، نہ گناہ کبیرہ کرے نہ گناہ صغیرہ کرے. گناہ کبیرہ تو سب مانتے ہیں، گناہ کبیرہ تو عادل کو کرنا ہی نہیں چاہیے، یعنی اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ عادل نہیں رہا کم از کم اتنی مدت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے گناہ کبیرہ. پھر بعض مجتہدین کہتے ہیں تو گناہ صغیرہ بھی نہ کرتا، یعنی نہ کوئی بڑا گناہ کرے نہ کوئی چھوٹا گناہ کرے. اور کچھ مجتہدین کہتے کہ نہیں، گناہ صغیرہ اگر ہو جائے تو عدالت سے وہ باہر نہیں، گناہ صغیرہ پہ استعمال نہ کرے. بولے گناہ صغیرہ تو ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، اس سے وہ گناہگار تو ہو گئے لیکن عادل رہا، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور بعض علماء اس بات کے قائل جو سب سے سخت تعریف ہے عدالت، گناہ کبیرہ بھی نہ کرے گناہ صغیرہ بھی نہ کرے، خلاف مروت کام بھی نہ کرے. خلاف مروت کسے کہتے ہیں؟ ایسے کام کے اسلام میں حرام نہیں، لیکن کسی کی شان کے خلاف. حرام نہیں، وہ گناہگار نہیں، لیکن اس کی شان کے خلاف. سنا اگر وہ ایسے کام کر جو حرام تو نہیں ہے اس کی شان کے خلاف، تو قیامت میں اس کا کوئی پاسپورٹ نہیں، قبر میں اسے کوئی سزا نہیں. بس یہ ہے کہ وہ عہدہ نہیں سنبھال سکتا جس کا نام ہے عہدہ مرجعیت اور جس کا نام ہے عہدہ پیشی مانگ. گناہگار نہیں، قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا یہ کام کیوں کی. شان کے خلاف، شان کا مطلب ہر معاشرے کی وہ بات ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ نیک لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عام لوگ تو اسے کر لیتے لیکن کوئی عالم وہ عمل کرتا دکھائی دے تو برا لگتا ہے. جیسے اتنی پرانی مثالیں دی جاتی تھی کہ سڑکوں اور بازاروں میں کھانا، ہم نے اسلام میں کہیں نہیں لکھا کہ سڑک یا بازار میں کھانا حرام یا گناہ، لیکن ایک دور تھا ہمارے یہاں اخلاقیات کا کہ جب عالم تو عالم، عام انسانوں میں بھی جو نیک اور مقدس لوگ، اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ بازاروں میں کھڑے ہو کے اس طرح گنگیاں چوس رہے ہیں یا چاٹ کھا رہے ہیں. اب تو خیر بڑے شہروں میں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، چھوٹے شہروں میں ابھی بھی یہ مسئلہ سمجھا جاتا ہوں جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں. لیکن جب کاسموپولیٹن سٹی جہاں لوگ ہر قسم کی بے چکی حرکتیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوتے وہاں پہ یہ تصور تھوڑا بدلا. لیکن تصور بدلا ہے چاٹ کھانے کے بارے میں، پھر بھی کچھ چیزیں یہاں پر ہوں گی جو کسی عالم کو اگر دیکھے تو گناہ نہیں ہے کہ شاید اچھی نہ لگے. مثلا یہ تو پرانی مثال ہو گئی، یا پرانی کتابوں میں آپ کو ملے گی ننگے سر بازاروں میں گھومنا. اب سر چھپانا اسلام میں بہرحال کسی بھی حالت میں مرد کے لیے تو واجب نہیں، کسی بھی حالت نہ گناہ کبیرہ ہے سر کھولنا نہ گناہ صغیرہ. لیکن ایک ماحول اور معاشرہ تھا کہ جب سر ڈھانکنا اچھا سمجھا جاتا تھا اور عالم اور نیک لوگوں کے بارے میں تو توقع یہی کہ وہ سر چھپائیں، یہاں تک کہ اگر کوئی سر کھولتا تھا تو لوگوں کو اتنا ہی تعجب ہوتا تھا جتنا اگر کوئی گھر سے بالکل ننگا نکلا. چنانچہ یہ اعتراض بھی اس زمانے میں ہوتے تھے کہ فلاں صاحب نے ننگی نماز پڑھا دی. اچھا ننگا کوئی کیسے نماز پڑھا سکتا؟ مقصد تھا کہ ننگے سر نماز پڑھا دی، اس کو کہا جاتا تھا ننگے نماز پڑھا دی. اب آپ ننگے بھی گھر سے نکلیں تو کسی کو اعتراض نہیں، عورت تک نکلے تو اعتراض نہیں ہے، جس کو تو سر چھپانا بھی. تو یہ معاشرہ اس پہلو سے بدلا. ہو سکتا ہے ابھی بھی یہاں کے کچھ ایسے دیہات ہوں جہاں پہ سر چھپانا ضروری سمجھا جاتا ہو، لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں. یہ چیزیں کہلاتی ہیں مروت، واجب نہیں، اسلام نے اس سے بچنا ضروری نہیں، نہ یہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ. سنا کہ جس دور ننگے سر نکلنے کو برا سمجھا جاتا، قیامت میں بہرحال اس عالم سے نہ کوئی سوال ہوگا نہ قبر. لیکن یہاں کی حد تک یہ کہ گناہگار نہیں، عادل بھی نہیں. آج کل شاید کسی حد تک یہ مثال بنے کہ فرض کی ایک عالم کسی ویڈیو کی دکان پہ نظر آ جائے یا ویڈیو سینٹرز میں نظر آ جائے، یعنی کراچی کی کچھ مارکیٹیں ایسی جہاں پہ کام ہی صرف ویڈیو فلموں کا ہوتا. اچھا ہو سکتا ہے بھائی، یہ بہت سارے وہاں پہ جائز بھی ویڈیو ہوں. مثلاً اگر ہمارے پاس خانہ کعبہ کی تاریخ کی کوئی ایسی ویڈیو آئی کہ جس کی کاپی بنوانا، تو شاید وہاں جائے بغیر کوئی چارہ ہی نہ. لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ چاٹ کھانا اور چھولے کھانے کی مثال نہ ہو، اس کو ابھی شاید برا سمجھا جائے. چلے فلا صاحب ہم کو رینبو سینٹر کے اندر ویڈیو کی دکان میں بیٹھے نظر آئے تھے، میں تو مثال میں کہہ رہا ہوں. اب جب تک کہ یہ پتا نہ چلے کہ وہ حضرت بیٹھے کیوں، اس وقت تک نہ وہ گناہگار ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ. لیکن جس طرح ایک زمانے میں چھولے اور چاٹ کی دکان پہ بیٹھنا برا تھا، اب نہیں، اسی طرح شاید یہ اب برا. یہ مروت والی چیز ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا. بعض مجتہدین کے فتوے میں ضروری تھا اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ کو عادل بنانا چاہتا ہے. عادل بنائیں گے تو کیا ہوگا, آپ مرضیے بن سکتے ہیں, آپ پیش نماز بن سکتے ہیں, آپ نجاست طہارت کی گواہی دے سکتے ہیں, آپ صیغہ طلاق کے گواہ بن سکتے ہیں, آپ کی گواہی کورٹ میں قبول ہے, آپ چاند دیکھ سکتے ہیں, یہ کام کے گواہ بن سکتے ہیں. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے یہ ساری فیسلٹیز ملے تو ٹھیک ہے, وہ ان علماء میں جو مرمت کے واجب سمجھتے ہیں یہ ساری چیزوں کی پابندی کرنا پڑے. پھر آخرت اور قبر میں اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں, لیکن یہ عدالت کی سخت ترین تعریف جو ابھی اس گزشتہ نصف صدی کے کسی مشہور مرجع نے نہیں کہی. آواز تو یہ تو ہو گیا ہے کہ آپ کے ذہن میں تصور کہ عدالت کے بارے میں کیا کیا اختلاف, اور یہ بھی بتانا ضروری کہ اس مسئلے کو اتنا ٹائم کیوں دیا گیا, اس لیے کہ مسئلہ صرف کم از کم 50-60-70 جگہ کام آنے والا, عادل عادل عادل. اور یہ بات یاد رکھی کہ چاہے نجاست طہارت عادل کی اب ضرورت نہ, لیکن معاشرے کا ایک اہم ترین مسئلہ طلاق وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ عادل گواہ یا صیغہ خود سے نہ ہو. اور طلاق میں چیز کہ چاہے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تب بھی دو عادلوں کا ہونا ضروری, اور چاہے حاکم شریعت والی طلاق جس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں, پھر بھی وہ طلاق اس وقت تک ویلڈ نہیں ہے, طلاق واقع نہیں ہوئی جب تک کہ دو عادل نہ ہو. اب اگر کسی معاشرے میں عادل نہ ہو تو طلاقیں جتنی ہو رہی ہیں وہ غلط ہو. اور شاید میں کئی تقاریر میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نماز کی غلطی بھی ایک گناہ, مگر ایک ایسی غلطی ہے کہ اگر پتہ نہ ہو تو بعد میں ازالہ آسان قضا کرو. طلاق کی غلطی ایک ایسا گناہ کہ ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے میں اس کا ازالہ ناممکن کے برابر ہے, کیونکہ اگر غلط طلاق ہو تو اس عورت کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی, یا تو کسی پہلے شوہر کی بیوی, اور اگر دوسری شادی کر بھی دی گئی تو اس کے بعد کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں ہی پیچیدگیاں. کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس عورت کے مرتے دم تک کہ یہ کہا جائے کہ بھائی وہ جو کچھ تھا غلطی سے ہو گیا, اب تو 20 سال ہو گئے, اب تو 30 سال ہو گئے, اب تو مثلا وہ پہلا شوہر مر گیا باقی ختم ہو گئی, اب تو اس کا دوسرا شوہر اس کا شوہر بن گیا, کوئی طریقہ اس کا نہیں ہوگا, یہ سلسلہ چلتا رہتا. اچھا خالی یہی سلسلہ نہیں چلتا, کیا مطلب اس کا دوسرا نام ہے سلسلہ اس لیے چلتا رہتا, جب دوسری شادی ہو تو اس شوہر کے ساتھ رہنا اس کے لیے حرام. اور صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ جو حرام تھا اس کے نتیجے کی جو اولاد ہوتی, اچھا جو اولاد ہوتی ہے حرام والی کم از کم میراث میں اس کا حصہ بڑا مشکل ہو جاتا, چنانچہ اگر اس نے میراث میں غلط غلط حصہ لے لیا تو اس کے پاس مال غصبی آیا ہوا, وہ مال غصبی فقط اس کی گردن میں نہیں پڑے گا بلکہ اس کی اولاد کو جو اپنے اس باپ سے مکان ملا ہے کہ جس باپ کی ماں نے اپنے پہلے چور سے غلط طلاق لی, وہ اس کے لیے واجب ہوگا کہ اس کو صحیح آدمی تک ڈھونڈ کے پہنچا. خالی ایک طلاق غلط پڑی گئی اتنی بات نہیں, اس کے ساتھ دوسرا نکاح غلط, دوسرے نکاح میں جتنے دن رہے وہ غلط, وہ جو اولادیں پیدا ہوں وہ غلط, اور خالی وہیں تک غلطی نہیں, اولادوں کو جو میراث اپنے باپ یا ماں سے نہیں وہ غلط ہو سکتی, اور خالی اسی نسل تک یہ مسئلہ محدود نہ رہا, یہ نسلم بادہ نسلیں جو چیزیں منتقل ہیں وہ سب غلط. وہ تو کہیے کہ پھر ایک مسئلہ ہمارے یہاں آ گیا, اور وہ یہ کہ اگر کوئی حرام کی اولاد ہو تو وہ حرام کی اولاد ہے, لیکن اگر وہ صحیح نکاح کر کے شادی کر تو اس کی اولاد بالکل واپس حلال کی اولاد ہو جائے, ورنہ تو یہ مسئلہ خالی مال تک رہا کہ اگر 2-3 پشتوں میں گیا تب بھی گناہ, وہ مسئلہ کہیں اولاد کی پشتوں میں بھی نہ چلا جاتا. تو خیر ابھی اتنا آسان مسئلہ نہیں, اس اعتبار معاشرے میں اگر عادل نہ ہو تو یہ ساری پریشانیاں, اور عادل کی وہ تعریف سے جو خلاف مروت کام نہ کر, اب قیامت میں اور قبر میں چاہے اس سے سوال نہ ہو, لیکن اگر اس فتوے کے مطابق اس کو مروت والے کام سے بچنا اب نہ بچا تو وہ اسلامی معاشرہ صحیح نہیں سکتا, نہ طہارت کی گواہی ملے گی, نہ نجاست کی گواہی ملے گی, نہ شان کی گواہی ملے گی, نہ طلاقیں صحیح ہوں گی الا حاصل خیال. اور یہ بات میں بتا دوں کہ فی الحال جو مجتہدین ہیں ان کے نزدیک یہ کڑی شرط نہیں مرمت والی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فتویٰ کبھی پلٹ کے نہیں آ سکتا, یہ فتویٰ ختم نہیں ہوا, کچھ فتوے ایسے ہوتے جو پہلے وہ مجتہدین نے دیے اس کے بعد یکسر ختم ہو کے رہ گئے، لیکن یہ فتوہ ان میں کریں گے جو یکسر ختم ہو گیا، یہ ابھی موجود، یہ ابھی باقی. مثلا کنویں کے مسائل، کنویں کے مسائل میں میری معلومات کے مطابق مسئلہ یکسر ختم ہو گیا. کون سا مسئلہ؟ تو کھلا جانور گر کے مرے تو اس کے دل نکالو، کھلا گر کے مرے تو اس کے دل نکالو. اب مسئلہ یہ ہے کئی صدیوں سے ڈول کا مسئلہ کنویں سے تعلق نہیں رکھتا، اور وہ تقریباً ختم ہے، دوبارہ آنے کے چانسز نہیں. یہ مرمت والا مسئلہ دوبارہ آ سکتا ہے کہ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ اس کے نتائج کیا. خیر تھوڑا سا مسائل میں تقریری پہلو آ گیا، یہ اس وجہ سے بتانا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ جب قیامت اور آخرت میں اس کا فلاح نہیں ہو تو پھر ہم ایسے آدمی کیوں بنے؟ کچھ لوگوں کو بننا پڑے، اسلامی معاشرہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. جس طریقے اگر کوئی آدمی ڈاکٹر نہ بنے تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا تم کیوں ڈاکٹر نہ بنے، لیکن اگر کوئی بھی ڈاکٹر معاشرے میں نہ رہا تو خود بخود یہ واجب کفائی ہو گیا. یہ مروت کا وہ پہلو جو وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے جو تھوڑا سا مسئلہ پہلے سے جانتے ہیں، نئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا کہاں کیا جا رہا ہے آج. اب آسان زبان میں بات کر لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے چار مجتہدین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. باقی سب کی باتیں تو ٹھیک ہے، پرانا مسئلہ دوبارہ آنا نہ آنا، اس کے نتائج کتنے بھیانک نکلنے والے ہیں وہ اپنی جگہ. آج کے مراجع میں تین مجتہدین آغائے قوی اور آغائے خمینی اور آغائے شیخ تقلید عادل کی بیچ والی تعریف لیتے، نہ اتنی سخت تعریف کہ گناہ بھی نہ کرو مرمت والے کام بھی نہ چھوڑو، نہ اتنی نرم تعریف کہ بھائی بس کبیرہ گناہوں سے بچا لو باقی چل جائے، نہیں یہ بیچ والی تعریف لیتے. لفظ بیچ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگوں کو ایک مراجع کا یہ مسئلہ بھی مشکل لگتا کہ عادل ایسا ہوتا تو پھر عادل اور امام میں فرق کیا، جبکہ پرانے مجتہدین اس سے زیادہ سخت تعریف بتا چکے. کیا ہے ان کی تعریف؟ آگاہ کوئی آگاہ خمینی آگاہ سیستانی، تینوں کہ عادل وہ ہے کہ جو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہو نہ گناہ صغیرہ کرتا ہو، اگر ایک گناہ صغیرہ بھی اس سے ہو گیا وہ عادل نہیں رہا، اور ان ساری چیزوں میں اس کی گواہی بیکار ہو گئی جن میں طلاق بھی شامل. البتہ عدالت ایک ایسی چیز نہیں روح کی طرح کہ اگر ایک مرتبہ روح چلی گئی تو واپس نہیں آتی.